بھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل رضا تاری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاک اللہ خیر، الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟
اللہ کا شکر الحمدللہ۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عصمت علی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں 50 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافہ فرماؤں۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہاتھ جس آدمی کے ساتھ، جس امتی کے ساتھ مس ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت سے ضرور داخل جنت ہوگا۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ایک بار ہدیہ درود و سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں، تو دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھا۔
میں جامعۃ المدینہ جتوئی کا طالب علم ہوں، اور میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کوئی بندہ فرضوں کی پہلی دوسری رکعت میں اور سنت اور وتر کی ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائے اور رکوع کے اندر چلا جائے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ رحمت بھائی ارشاد فرما دیجئے۔
جی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرضوں کی آخری دو رکعت کے علاوہ بقیہ تمام رکعات میں، چاہے وہ سنت ہوں یا نوافل ہوں یا جو ہے وہ فرض، سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ سورت ملانا یا تین چھوٹی آیات جو ہے وہ ملانا، یہ واجب ہے۔ تو اگر کسی شخص نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی اور وہ جو ہے وہ غلطی سے رکوع میں چلا گیا، اور رکوع میں اس کو یاد آ گیا کہ میں نے سورت یا جو ہے وہ آیات تلاوت نہیں کی، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رکوع سے واپس آ جائے اور واپس آ کر وہ اپنی یہ تلاوت کرے۔
رکوع میں یاد آ گیا،
رکوع میں یاد آ گیا تو پلٹ کر واپس آ جائے اور رکوع کے اندر یہ تلاوت کرے، اور پھر دوبارہ رکوع کرے اور پھر سجدہ کرے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کر لے، تو یوں اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔
اور اگر کسی کو مطلب یاد ہی نہیں آیا اس دوران اور رکوع بھی کر کے اٹھ گیا ہے، اب یاد آ رہا ہے،
جی، اب اگر اسی سے فرضوں کی پہلی رکعت میں سے کسی میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بھول گیا، تو بعد والی رکعت جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ تلاوت کر لے، سجدہ سہو بہرحال پھر بھی کرنا ہی ہوگا۔
بعد والی مطلب یعنی تیسری میں،
جو تیسری یا چوتھی کے اندر،
ٹھیک۔
اور چونکہ جو نوافل ہیں ان میں تو بہرحال ساری ہی رکعت میں پڑھنی ہے، تو ان میں تو بعد میں پڑھنے کا آپشن ہی نہیں ہے، تو پھر اس میں جو ہے وہ آخر میں سجدہ سہو کر لے گا تو نماز ادا ہو جائے گی۔
یعنی سجدہ سہو بہر صورت، اس کو
بہر صورت سجدہ سہو تو کرنا ہو،
چار رکعت نوافل ہیں یا سنت ہیں، موقعہ ہے غیر موقعہ، تو وہ تو ساری رکعتوں میں ہی
پڑھنی ہے۔ رکوع میں ہے تو اب یہ چھوڑ نہیں سکتے کہ بھائی رکوع میں ہو گیا، چلیں اب آخر میں سجدہ سہو کر لوں گا، نہیں، بلکہ یہ واپس پلٹے اور پلٹ کر جو ہے وہ یہ اپنی اس قرات کو ادا کرے، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ رکوع بھی دوبارہ کرنا ہوگا اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا۔
ٹھیک ہے۔ اور اس واجب پر، یعنی جو واجب ہے اس پر عمل نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟
ہاں، اگر قصدن جو ہے وہ اس نے
اب رکوع میں یاد آ گیا، لیکن اب اس نے کہا کہ سجدہ سہو تو ہو ہی گیا لازم، بس اس کو آپ کنٹینیو رکھ دو،
ہاں، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی،
دوبارہ پڑھنی
ہوگی۔
ٹھیک ہے۔ ہر جگہ یہی ایک اصول نہیں ہے، اور یہاں پہ قرات کے حوالے سے ہے، کئی اور جگہیں بھی ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ دعائے قنوت ہے،
جی،
اب دعائے قنوت کسی نے نہیں پڑھی، اللہ اکبر کرتا ہوا وہ سیدھا رکوع میں چلا گیا،
تو اب واپس لوٹنے کی اجازت نہیں ہے، اب حکم یہی ہے کہ جو ہے وہ واپس نہ لوٹے، بلکہ رکوع سجدہ مکمل کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔
صحیح ہے۔ تو یہ کیا ہے دونوں میں، مطلب ادھر لوٹے ادھر نہیں لوٹے؟
وہاں یہاں پر چونکہ جو ہے وہ وہاں پر جو لوٹ رہا ہے وہ گویا کہ فرض قرات کی طرف ہی جو ہے وہ اس کا لوٹنا ہے، تو لہٰذا وہاں پر جو ہے وہ لوٹنے کا ہی حکم ہوگا، جبکہ یہاں پر جو ہے وہ دعائے قنوت واجب ہے، رکوع جو ہے وہ فرض ہے، تو فرض سے واجب کی طرف جو ہے وہ لوٹنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ آگے اس کو کنٹینیو کرے گا اور آخر میں جو واجب چھوٹ گیا اس کی تلافی کے لیے سجدہ صحف کر کے نماز کو ہر قسم کی جو ہے وہ کراہت سے پاک کر لے گا۔
ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ ناظرین کرام جب ہم مسائل کو احکامات کو سیکھیں گے، ایک نماز یہ، لیکن نماز کے اندر کتنے مسائل ہیں۔ صدر الشریعہ علیہ رحمہ، آپ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ، جب ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے اتنے طویل عرصے میں، وہ غالباً 14 سال تھے یا کچھ سال کو ڈوریشن بیان کیا، یعنی برسوں کی بات ہے، تو آپ نے اس میں کیا یعنی کتنا علم سیکھا ہے، کیا سیکھا ہے؟ تو فرمایا 2 رکعت نماز پڑھنا۔ 2 رکعت نماز پڑھنا اتنے طویل عرصے میں، تو آرام سے آدمی پڑھ لے اس میں
جی۔
تو پھر آپ نے اس سے متعلق غالباً 24,000 یہ مسائل کا فرمایا کہ میں نے اس 2 رکعت سے متعلق ہزاروں مسائل وہ گویا کہ سیکھے ہیں، پڑھے ہیں اور لکھے ہیں۔ اور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا اس امت پر تو ایک طرح کا بہت بڑا عظیم احسان ہے کہ آپ نے وہ شرعی اور فقہی مسائل جو اردو زبان کے اندر باقاعدہ ان کو لکھا۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ یعنی اس کتاب بہار شریعت
جی،
جو کہ واقعی ایک علماء کے لیے بھی اور مفتین کرام بھی، ہر لائبریری کی زینت ہے یہ کتاب
جی،
اور کتنے ایڈیشن سے یہ چھپتی ہوئی آ رہی ہے، مختلف طریقے سے چھاپی، پھر اس سے کام، پھر اس پر کام، اور الحمدللہ جو دعوت اسلامی کے مقتۃ المدینہ سے اور یہ المدینۃ العلمیہ سے باقاعدہ جو تخریج کے ساتھ پھر اس کو شائع کیا گیا، پھر 6 جلدوں میں اس کو شائع کیا گیا، تو اس کا حسن اپنا حسن ہے، اس میں خوبیاں اپنی خوبیاں ہیں، کیا فرماتے ہیں؟
بہار شریعت یعنی کتاب واقعی ایسی ہے کہ اس دور میں جب آپ نے لکھی تو لکھا ہوا یہ شروع میں جو ہے وہ مقدمے میں کہ یہ جو ہے وہ عوام الناس کے لیے جو ہے وہ لکھی ہے، کہ عام فہم جو ہے وہ انداز کے اندر اردو کے اندر جو ہے وہ ایک کتاب جو کہ مفتی بھی اقوال کے اوپر، کیونکہ جو دیگر بڑی کتب ہیں ان کے اندر اقوال مختلف موجود ہوتے ہیں کہ جناب فلاں امام نے یہ فرمایا، فلاں امام نے اس معاملے میں یہ فرمایا، لیکن اب ایک عام آدمی نے عمل کس پہ کرنا ہے،
کس پہ کرنا،
کون سا وہ قول ہے کہ جو مفتی بھی ہے کہ اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ جناب اب اس کے اوپر آپ اس کو فالو کریں،
صحیح،
تو اس کا انتخاب کرنا یہ بہرحال جو ہے مفتیان دین کا جو ہے وہ منصب ہوتا ہے، جو بڑی تحقیق اور تنقیح کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اخذ کرتے ہیں اصول افتاء کی روشنی کے اندر۔ تو صدر الشریعہ نے اس کو جو ہے وہ مفتی بھی نہ صرف اقوال بلکہ جو ہے وہ اردو کے اندر اس کو جو ہے وہ آسان الفاظ میں، آسان پیرائے کے اندر جو ہے وہ مرتب کیا، جو واقعی اس دور میں تو عوام کے لیے تھی لیکن آج کل کے دور کے اندر علماء کے لیے بھی جو ہے وہ رہنما صورت ہے۔ اب مزید عوام کو جو ہے وہ اور زیادہ سہل کر کے دینے کی حاجت ہے، تو الحمدللہ اس کے لیے مختلف جو ہے وہ ذرائع جو ہے وہ اس کے اختیار کیے جاتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی جیسے کتاب ہے نماز کے احکام، تو اس کے اندر جو ہے وہ انہی مسائل کو مزید اور آسان کر کے جو ہے وہ عوام کے لیے پیش کیا گیا، اور وہ جو روز مرہ کے درپیش مسائل ہیں ان کو ایک طرف پیش کر دیا گیا، ایک ہے تحقیق یا جو ہے وہ تفصیل کسی مسئلے کی، وہ جو ہے وہ دیگر اور مختلف کتب کے اندر بھی ہے، بسا اوقات ان موضوعات کے اوپر فتاوی بھی جو ہے وہ دارالافتاء اہل سنت کے جاری ہوتے ہیں اور وائرل ہوتے ہیں، کہ وہ ایسا مسئلہ جو پتہ ہے کہ بھائی لوگوں کے درمیان جو ہے وہ درپیش آتا ہے، لیکن عام طور پر جو چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں جن کے اندر فقط مسائل لکھے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، یہ شرط ہے، یہ فرض ہے، لیکن اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اب کیا حکم ہوگا اور اس کی کتنی صورتیں بن سکتی ہیں، وہ در حقیقت اسپیسیفک فتویٰ ہوتا ہے آپ کی کنڈیشن کا، کہ آپ کا سوال ہے اور اس کا یہ جواب
ہے، یعنی اس کو پھر آخر تک پورے اس مسئلے
ہاں مکمل جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی پھر آپ جب دیکھیں فتویٰ جب وائرل ہوتا ہے دارالافتاء اہل سنت کے، تو اس کے اندر عربی کتب کے حوالہ جات ریفرنسز بھی ہوتے ہیں، اردو کے بھی ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ان تمام ریفرنسز کا جو خلاصہ ہوتا ہے وہ گویا کہ اوپر جو ہے وہ جواب کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ تو بہرحال فی زمانہ ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک اپرچونیٹی ہے کہ ہم علم دین سیکھنا چاہیں تو بہت ذرائع موجود ہیں، کئی ایسے اسلامی بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں جو عالم نہیں ہیں مگر جستجو ہے، شوق ہے، تو وہ بہار شریعت بھی پڑھتے ہیں دیگر کتب کے ساتھ ساتھ. اچھا، ہر فتوے پر بھی ان کی نظر ہوتی ہے.
بالکل،
ان کو شوق ہوتا ہے کہ بھائی دارالافتاء اہل سنت کا کوئی فتویٰ آیا ہے تو وہ ہماری نظر سے رہ نہ جائے، وہ باقاعدہ پڑھتے ہیں. اچھا، نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ ایسے بھی ہیں کہ جو پھر دارالافتاء میں آ کر سوال بھی کرتے ہیں کہ مختلف فتوے کی یہ والی لائن جو ہے نا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، یا اس میں ہمیں کوئی کنفیوژن ہے تو آپ وہ کلیئر کر دیں. تو ایسے بھی افراد جو ہے وہ موجود ہیں. تو میں آپ تمام ناظرین سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ علم دین جو ہے وہ سیکھنے کا شوق پیدا کریں. اس کا ایک ذریعہ جہاں مدنی چینل کے یہ دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے ہیں، وہیں جو ہے وہ اس کا ایک ذریعہ جو ہے وہ دارالافتاء اہل سنت کی اپلیکیشن پر موجود جو ہے وہ فتاوی بھی ہیں، دارالافتاء کی ویب سائٹ پر موجود فتاوی بھی ہیں، اور مختلف کلپس بھی ہیں. تو لہٰذا ان کو بھی آپ مطالعہ کریں اور پڑھنے کا شوق رکھیں. پڑھنے کا جب شوق رکھیں گے تو انشاءاللہ کئی چیزیں وہ ہوں گی جس سے ذہن آپ کا کھلتا رہے گا. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتی کوئی چیز اور ہم وہ چیز سالوں سے کر رہے ہوتے ہیں، جب پتہ چلتی ہے تو اف یاد آتا ہے کہ یار یہ تو میں یہ کام اتنے سالوں سے کر رہا ہوں، اس کا مطلب میری نماز اتنے سالوں سے مکروہ ہو رہی ہے یا میری نماز اتنے سالوں سے ہو ہی نہیں رہی. تو لہٰذا وہ وقت آنے سے پہلے ہی آپ علم دین حاصل کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ کئی چیزوں کے اندر آپ کو درست مسئلے سے آگاہی ہو سکے گی، جس کی روشنی کے اندر آپ اپنی نماز کو بچا سکیں.
جی ماشاءاللہ، دارالافتاء اہل سنت کا فیس بک آفیشیل جو پیج ہے دارالافتاء اہل سنت، تو اس پر بھی آپ ضرور سے آپ فالو کریں اور لائک بھی کریں، اور اس میں جو بھی فتاوی جاتے ہیں روزانہ کے بیس پر ایک فتویٰ اور ایک کلپ جو ہے وہ وہاں پر اپلوڈ کیا جاتا ہے. تو جہاں یہ سلسلے اور یہ پروگرام یہ ہمارے علم میں اضافے کا سبب بنیں گے، وہیں مدنی مذاکرہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ، ان کی صحبتیں اور ان کے مدنی مذاکرے، جو بھی دیکھنے والا ہوگا نا، اگر ایک گھنٹہ دو گھنٹے، ایک گھنٹہ بارہ منٹ تو ہے ہی کہ دیکھنا ہے، لیکن اگر آپ اس کو پراپر کچھ مہینے دیکھیں پورا پورا، اور ذہن نصیب کے جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آتے ہیں اور پھر آفر میں بھی بیٹھتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے دل میں ایک وہ شوق تو ضرور پیدا ہوگا کہ یار ابھی تک جو ہم ایسے رہے ہیں تو ٹھیک نہیں، یعنی کچھ کمی نہیں بہت ساری چیزوں میں کمی ہے، تو ان کو کیسے صحیح کرنا ہے، کیسے ٹھیک کرنا ہے، شرعی مسائل کی اہمیت کیا ہے، اپنے دل کے اندر ایک جو حساسیت والا وہ پہلو ہے نا، انشاءاللہ تو وہ ضرور بیدار ہوگا. تو میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ امیر اہل سنت آپ برکات ملالیہ کے مدنی مذاکرے وہ ضرور آپ دیکھا کریں، انشاءاللہ علم میں بھی اضافہ ہوگا اور ساتھ یہ اہمیت بھی دل کے اندر پیدا ہوگی. کچھ ایس ایم ایس ہیں، ان کے جوابات بھی لیتے ہیں. نماز جمعہ کو میں جب پہنچا تو جماعت کھڑی تھی، تو میری جمعہ کی نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی؟
جی، جماعت کھڑی ہو چکی تھی.
جی ہاں،
اب اس میں کئی لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ خطبہ تو ہمیں جو ہے وہ ملا نہیں ہے. تو اگرچہ یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے، ہمیں جو ہے وہ خطبے سے پہلے بلکہ بیان سے پہلے ہی جو ہے وہ حاضر ہو جانا چاہیے تاکہ بیان بھی سنیں اور خطبے میں بھی شامل ہوں. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایسے وقت آیا کہ خطبہ ادا ہو گیا تھا اور جماعت بھی قائم ہو گئی، یا ایک رکعت بھی جو ہے وہ نکل گئی، تو بہرحال امام کے سلام سے پہلے پہلے جب وہ نیت کر کے امام کے ساتھ قعدے میں شامل ہو جائے گا تو اس کو جمعہ جو ہے وہ مل جائے گا. ہاں، جو جلد آنے کی فضیلتیں ہیں ان سے محرومی بہرحال جو ہے وہ اس کو ہوگی، لیکن بہرحال اس کا جمعہ ادا ہو جائے گا.
جمعہ ادا ہو جائے گا. عادت بالکل ایسی نہیں بنانی چاہیے نا کہ یہ آپ کی روٹین ایسی بن گئی کہ خطبہ آپ
جی کئی لوگ جو ہے وہ بسا اوقات کام کاج کی صورت میں اس چیز کو اختیار کر لیتے ہیں، تو ایسا کرنا بہرحال درست نہیں ہے. جیسا کہ وہ احادیث میں آیا کہ فرشتے جو ہے وہ لکھتے ہیں اس شخص کو، اور پھر جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ اپنے صحیفے جو ہے وہ لپیٹ دیتے ہیں. تو بہرحال جو ہے وہ اس کے اندر انسان کے لیے بہت بڑے جو ہے وہ ثواب سے محرومی ہے، تو اس اپنے عمل سے بچنا چاہیے. نہ صرف عربی خطبہ بلکہ جو اردو خطبہ ہے اس میں بھی شامل ہونا چاہیے تاکہ جو وہ بیان سنیں. اچھا، ایسے وقت کے اندر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے مصحف کہ لوگ سوال جب کرتے ہیں دارالافتاء میں آ کے طلاق کا مسئلہ یا اور کچھ، تو اس میں جب یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ کام ہو گیا، بھائی ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، ہمارے مولانا صاحب نے بتایا ہی نہیں،
جمعے میں بھی کبھی نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے، تو بھائی آپ جمعے میں گئے کب ہیں؟ یا آپ نے جمعے کے خطبے سنے کتنی دفعہ غور سے؟ تو کئی دفعہ لوگ اس طریقے سے اس وقت چونکہ جذبات میں ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، تو وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ آپ جو آپ باتیں اب آج بتا رہے ہیں، یہ بات تو جو ہے نا وہ اماموں کو بتانی چاہیے، اور وہ بتا
وہ غصہ بھی علماء پہ نکالنا ہے،
وہ انہی پہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت یہ بات آتی ہے کہ بھائی آپ نے کتنے جمعے جو ہے وہ پہلے سے آپ حاضر ہو گئے کہ جناب جس وقت بیان شروع ہوا اس وقت سے آپ حاضر ہوں۔ تو یہ ہمارا ایک رویہ بعض لوگوں کا ہے کہ وہ اپنا قصور دوسروں پر ڈال رہے ہوتے ہیں اور اپنے قصور کو جو ہے وہ اس کا اعتراف نہیں کر رہے ہوتے۔ تو بہرحال جمعے کے اندر جو لوگ جاتے ہیں، اچھا جاتے کون ہیں؟ عموماً بوڑھے لوگ جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں، یا وہ پہلے سے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک عام عوام جو کہ نوجوانوں کی ہے یا جوانوں کی ہے، وہ جو ہے وہ نہیں جاتے، یا جاتے بھی ہیں تو بالکل آخر وقت کے اندر گئے، وہاں جا کے اس وقت بیان ہو رہا ہے تو وہ سنتیں پڑھنا شروع ہو گئے۔ تو بہرحال آپ بیانات میں بھی شامل ہوں، نہ صرف جو ہے وہ جمعے کے بیان میں، ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارا علم دین جو ہے وہ حاصل ہوگا اور اس کی برکتیں بھی نصیب۔
ٹھیک ہے، مجھے تو ایک کہنے لگا کہ جب ان کے طلاق کا کیس ہوا، گھر میں معاملہ ہوگا، نہیں جو مولانا صاحب نکاح پڑھانے آئے تھے انہوں نے اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ بھائی اگر وہ اس وقت بتاتے تم ہی کڑے ہو جاتے کہ آج نکاح پڑھو، آج تم ہمیں طلاق کی باتیں کر رہے ہو یار، کہ یہ یوں ہی ہوئے، تو پھر بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ آپ آج طلاق کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری بات، یعنی وہ بڑے جذبات میں تھے، یعنی کہ آپ وہ نکاح بھی پڑھانے آئے تھے، ہم نے ان کو پیسے بھی دیے تھے، بھائی آپ نے نکاح کی فیس دی ہوگی ان کو، آپ نے نکاح کی فیس دی ہے، جو کچھ ان کو دیا کچھ طلاق کے مسائل سیکھنے کے تھوڑی پیسے دیے تھے آپ نے، یا اس وقت وہ موقع ہی نہیں ہے طلاق کے مسائل سے۔ جب آپ نکاح کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے اب آپ کو شرعی طور پر نکاح کے احکامات بھی سیکھنے ہیں کہ میرے اوپر نکاح کرنے کے بعد کیا کیا چیزیں لازم آتی، یہ میاں کے لیے بھی، شوہر کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی ہے۔ تو یہی تو وہ موقع ہیں کہ جب جو علم اسے سیکھنا ضروری ہو جائے۔ اب ایک عام بچہ ہے، مطلب 14 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، نارمل میٹرک میں پڑھ رہا ہے، حفظ کر رہا ہے، درس نامی کر رہا ہے، نارمل اپنی تعلیم میں ہے، تو اب ہم اس کو فی الفور تو یہ نہیں کہیں گے کہ ابھی یہ سارے کے سارے طلاق کے بھی مسائل سیکھ لے، بیوی کے ساتھ کیا احتیاطیں ہیں یہ وہ سیکھ لے، یا ایسی لڑکی کو کہیں شوہر کی احتیاطیں ہیں یہ ساری ابھی کی ابھی سیکھ لیں۔ علم دین ہے، جب بھی سیکھے سیکھتا رہنا چاہیے، لیکن جب کوئی شخص اب نکاح کر رہا ہے تو یہ والدین کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ کم از کم اس کو اب اس طرح متوجہ کریں۔ اچھا شادی پہ کفیل صاحب عام طور پہ ایک ساتھ وہ کیا اس کو فرینڈ بنایا جاتا ہے
جی،
کہ یہ اس کو تھوڑا گائیڈ کرے گا کیا کرنا ہے، کیا اس کی ڈیوٹی ہے، کیا ذمہ داریاں ہیں اس کی، اور وہ ساتھ اس کو ایک اٹیچ کر دیا جاتا ہے۔ ہر جگہ نہیں ہوتا لیکن بعض جگہوں پہ یہ باقاعدہ، اور میرے خیال بڑے شہروں میں، کراچی میں تو ہے ہی اس طرح کا کہ کوئی نہ کوئی فرینڈ اس کا ساتھ بنایا جاتا ہے۔ تو اب یہ ہم نے بنا لیا، یہ اپنے طور پہ ہم نے رکھ لیا، اور یہ نہیں کو کرتا کہ اس کو اسی آدمی کو یہ کوئی نکاح سے 8 دن 10 دن پہلے باقاعدہ تھوڑا سا کوئی وقت نکال کر، اور اب تو اتنے کوئی مشکل معاملات بھی نہیں ہیں، آپ یہ وقت بھی نہیں ہے تو کم از کم آپ یوٹیوب چینل پر جا کر فرض علوم دارالتہل سنت کے جو مدنی چینل پر ہی پیش کیا گیا ہے، اسی طرح دارالتہل سنت کی اپلیکیشن بھی ہے، ویب سائٹ پر بھی ہے، آدمی کوئی بھی لیکچر سننا چاہے تو آرام سے سن سکتا ہے، تو آپ وہ لیکچر جا کے ایک مرتبہ وہ تو سنیں۔
جب ہم کہیں پلاننگ کرتے ہیں نا کہیں گھومنے جانے کی، تو آج کل چونکہ نیٹ کے اوپر سب کچھ موجود ہے تو سب سے پہلے اس جگہ کو ایکسپلور کرنا شروع کرتے ہیں کہ یار وہاں کس جگہ کیا کھانا ہے، وہاں کھانے کی فیمس ڈشز کیا ہیں، یا گھومنے کی جگہ کون سی
کون سی ہے۔
تو بھائی اسی طریقے سے ایک آپ 2-4 دن 8 دن 10 دن کے سفر پر جانے کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، تو جو آپ ایک اپنی نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں ایک شریک سفر کے ساتھ، شریک حیات کے ساتھ، تو اس زندگی کے سفر سے پہلے بھی یقیناً آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ بھائی اس رستے کے اندر یا اس سفر کے اندر جو ہے وہ پرخار جو ہے وہ گھاٹیاں کون سی ہیں جن سے جو ہے وہ اپنا دامن بچاتے ہوئے جو ہے وہ چلنا ہے، اور کہاں کہاں کیا امور سر انجام دینے ہیں۔ تو پہلے میں کہوں کہ بھئی کئی جگہ پر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ کہیں کہ بھئی ہم کس سے جا کر پوچھیں، تو اب الحمدللہ عزوجل دارالافتاء اہل سنت جو ہے وہ بڑے شہروں کے اندر موجود ہے، اور جہاں موجود نہیں وہاں فون سروس کے ذریعے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، تو آپ ہی فون کر لیں یا آ جائیں اگر بالمشافہ آپ کے قریب جو ہے وہ دارالافتاء اہل سنت کی برانچ موجود ہے کہ بھئی میری شادی ہونے والی ہے، مجھے کچھ احکامات سے جو ہے متعلق گائیڈ کر دیجیے۔
بالکل،
تو وہ آپ کو جو ہے وہ بالکل بتائیں گے کہ بھئی شرعی احکام جو ہے وہ کیا ہیں، اور کن کن چیزوں سے آپ کو بچنا ضروری ہے. اور اس کا ابتدائی طریقہ جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر جائیں تو نکاح سے متعلق احکام کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں اور جو ہے وہاں پر آپ سن بھی سکتے ہیں ویڈیو کے اندر کے وہاں لیکچرز کے اندر جو ہے وہ ان تمام کو بریف کیا گیا ہے آسان الفاظ کے اندر. یوں ہی طلاق کے مسائل کو بھی جو ہے وہ آپ کو سننا چاہیے کہ بھائی کیا کیا امور ہیں جن چیزوں سے مجھے بچنا ضروری ہے.
بالکل.
اور یہ حکم نہ صرف جو ہے وہ شوہر کے لیے بلکہ بیوی کے لیے بھی عورت کے لیے بھی دونوں ہی جو ہے وہ سیکھیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دس دس سال پندرہ پندرہ سال کی شادیوں کے بعد جب وہ آتے ہیں کہ بھائی ہم نے کل یہ مسئلہ عورت کہتی ہے میں نے سنا یوٹیوب کے اوپر تو میں آئی ہوں یہ بات تو میرا شوہر مجھے پچھلے دس سال سے یہی طلاق کے الفاظ کہہ رہا ہے.
دس سال ہو گئے
اور ہم تو ساتھ رہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ان الفاظ سے طلاق ہوتی. حالانکہ ان کی طلاق کو گویا کہ دس سال ہو گئے اور وہ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ ناجائز طریقے سے رہ رہے ہیں. تو یہ چیزیں پہلے سیکھنا جاننا ضروری ہیں. اور آپ نے کہا والدین, تو والدین کو عموماً اس چیز کی پرواہ کہاں ہوتی ہے نا, ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے.
یہ بھی ہے.
تو یہ بات یہ ہے کہ جس طرح آج ہم ہر چیز کے اندر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جا رہے ہیں تو ہم چیزوں کو بارے میں جانیں, تو لہٰذا اس سفر پر بھی جانے سے پہلے آپ اس سے متعلق جو ہے وہ احکام شریعت جو ہے وہ جانیں اور اس کو سیکھیں سمجھیں, جو کنفیوژن ہے اسے مفتیان کرام سے ملاقات کر کے دور کریں تاکہ اگلی زندگی آپ کی جو ہے وہ پرسکون طریقے سے اور جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقے کار کے مطابق جو ہے وہ آپ گزار سکیں.
ہاں, تو اس طرح کے الفاظ ایسے جذبات میں بول کے یا فارم آ گیا دستخط کر دیا, وکیل نے کہا تھا فلاں جگہ سے مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ ابھی آپ ڈرانے کے لیے سائن کر دو. بھائی کیا ڈرانے کے لیے, آپ نے سارا کچھ لکھا ہوا تھا سائن کر دیا آپ نے, اچھا سائن کرتے ہیں بال بھیج دیتے ہیں, پھر وہ ہمارے پاس صرف یہی باتیں کفیل صاحب لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی انہوں نے پڑھا نہیں ہے ان
جی,
تک یہ نہیں ہوا وہ
نہیں
ہوا, تو یہ پھر سارے ایک طرح کے عذر بہانے ہوتے ہیں. اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہو گیا ہے تو اب بھی یہی کہوں گا خود فیصلہ نہ کریں, آپ مفتین کرام کے پاس وہ مسئلہ لے کے جائیں. کئی مرتبہ برعکس بھی نکلتا ہے, آپ بیوی نے اگر یہ صرف بعض اوقات ایسا بھی آتا ہے نا ہمارے پاس دارالتا میں کہ بیوی آگے دعویٰ کرتی ہے وہ طلاق بولا ہے. اچھا بھائی, اس سے شوہر سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے بھی طلاق دے دوں گا
جی,
یہ بولا. اب اس نے ذہن میں بٹھا لیا کہ چونکہ یہ بولا لفظ تو بس اب کیا ختم
جی.
تو اس لیے جب اس کو کنفرم کریں گے تو پھر ہی جا کر اس کا فیصلہ ہوگا. تو اگر کس سے غلطی ہو بھی چکی ہے, میں تمام ان شادی شدہ افراد سے, ان نوجوان لڑکوں سے بھی جو مظاہرے جو شادی ہو رہی ہے یا شادی کے قریب ہیں, یہ اس طرح کے الفاظ تو اپنی ڈکشنری سے آپ نکال ہی دیں جس میں سری الفاظ طلاق کے حوالے سے سری الفاظ ہیں, کئی اور بھی جو طلاق کے ساتھ کئی اعتبار سے اس کے احکامات ہیں. اب فارغ کرنا کے الفاظ ہیں, آزاد کرنے کے الفاظ ہیں, چھوڑتا ہوں, آزاد کرتا ہوں, فارغ کرتا ہوں, یہ اس طرح کے بھی کئی ایسے کلمات ہیں جو ہمارے لوگوں کی زبانوں پر جو ہے وہ جاری ہو جاتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد اس کے فتاوا جات پھر لیتے ہیں, پھر جا کر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ ہم نے کیا کہا. تو اس لیے ان الفاظ کو یہ جو ملتے جلتے ہیں اس سے طلاق اور اس سے جو ملتے جلتے ہیں جن میں کئی اعتبار سے طلاق کے جو احکامات ہوتے ہیں, تو اس کو تو بالکل ہی آپ اپنی زبان پہ لائیں نہیں, اس کو آپ نکال دیں. مرد ہیں, اللہ پاک نے مرد کو یہ طلاق کا اختیار دیا ہے اور اس کی حکمتوں میں یہ بیان کیا گیا کہ مرد وہ زیادہ صبر کرنے والا ہوتا ہے, وہ بردبار ہوتا ہے, وہ ایسا جذباتی نہیں ہوتا کہ ٹھک کر کے جو ہے نا وہ آج ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر, چائے گرم نہیں ہے تو سالن گرم نہیں ہے تو کھانا نہیں ہے تو یہ بس اس پہ اتنا بڑا فیصلہ کر لیا کہ آپ نے اپنا گھر توڑ دیا. تو ان چیزوں کا ضرور خیال ہمیں رکھنا ہے. مزید سوال.
میرا سوال یہ ہے کہ جب ایک لڑکی کی ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے مطلب اپنے خاوند اور اولاد کے حقوق پہلے ہیں یا والدین کے حقوق پہلے ہیں, مطلب اس کے بارے میں رہنمائی فرمائے.
جی, والدین یا خاوند,
عورت کے اوپر جو ہے وہ شوہر کا حق جو ہے وہ بہرحال زیادہ ہے, البتہ بعض حقوق والدین کے بھی باقی رہتے ہیں, ایسا نہیں کہ وہ ختم ہو جاتے ہیں, لیکن اگر حق کے اعتبار سے جو ہے وہ ہم کمپیریزن کی طرف جائیں تو بہرحال عورت کے اوپر جو ہے وہ شوہر کا حق جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے, تو لہٰذا شوہر کے حقوق جو ہے وہ ادا کرے. عمومی طور پر بعض لوگ اس جو ہے وہ کمپیریزن کی طرف جا کر اپنا گھر یا جو ہے وہ والدین سے تعلقات خراب کر بیٹھتے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کئی امور کے اندر شریعت نے اگرچہ احکام بیان کر دیے ہیں مگر باہمی رضامندی سے, انڈرسٹینڈنگ سے دونوں کے حقوق کی ادائیگی ممکن ہوتی ہے اور ادا کیے بھی جا سکتے ہیں. تو لہٰذا کمپیریزن کی بحث میں پڑے بغیر چاہیے یہ کہ عورت جو ہے وہ دونوں معاملات کے اندر جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ شوہر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کرتے ہوئے, اگر والدین سے ملنے جانا ہے تو شوہر کی حقوق کو ادا کر کے جو ہے والدین سے ملنے جو ہے وہ چلی جائے, یا والدین کو راضی کر لے کہ بھائی جو ہے وہ میری اس طرف گھر کے معاملات ہیں تو لہٰذا اس وجہ سے میں آپ کی طرف نہیں آ سکتی. تو یوں جو ہے وہ بہرحال امور کو لے کر چلنا چاہیے. ہاں حق بہرحال جو ہے وہ شوہر کا زیادہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, بہت بیلنس آپ نے دونوں اعتبار سے, کیونکہ بعض اوقات اسی سے ہی جھگڑا ہوتا ہے کہ آپ تمہارا وہ ختم, آپ تم نے صرف یہی وہ دیکھنا ہے. تو بیوی اپنے ساس سسر کی اور اسی طرح داماد کو بھی اپنے ساس سسر
کی جو ہے وہ خبر گیری اور فکر رکھنی چاہیے,
وہ خبر گیری اور فکر ظاہر ہے. اچھا جی, سوال ہے, کہتے ہیں کہ موت کے وقت کلمہ عربی میں ہی پڑھنا کافی ہے یا دل میں ترجمہ اور مطلب ہی اس کا ذہن میں ہو, یا صرف عربی کے زبان کلماتی زبان پر؟
عربی ہی ضروری نہیں ہے, اصل تو یہی ہے کہ جو اس کا توحید و رسالت کا اقرار ہے وہ جو ہے وہ انسان کے دل میں بھی وہ کہہ سکتا ہے, زبان سے بھی جو ہے وہ کہہ سکتا ہے, وہ اپنی مادری زبان میں بھی جو ہے وہ کہہ سکتا ہے. تو اس میں کوئی عربی سے کہنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. یوں ہی اگر کسی نے نہیں کہا تو اس کے نہ کہنے کی وجہ سے اس کے اوپر معاذ اللہ کوئی حکم کفر وغیرہ جو ہے وہ آپ نہیں لگا سکتے کہ بھائی اس نے جو ہے وہ کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا مرتے وقت تو یہ مسلمان نہیں مرا, ایسا نہیں ہے. مسلمان جو ہے وہ جو زندگی میں مسلمان تھا تو بہرحال ہم اسے مسلمان ہی جو ہے وہ سمجھیں گے. ہاں کلمہ اس وقت جو ہے وہ زبان سے نکلنا یہ بہرحال جو ہے وہ ایک بہت اچھی جو ہے وہ علامت ہے, ایک اچھی بات ہے کہ بھائی اس شخص کا ایمان پر اس طرح خاتمہ ہوا کہ بہرحال آخری وقت میں بھی اس کی زبان کے اوپر جو ہے وہ الفاظ جو ہے وہ توحید و رسالت جاری ہوئے.
اچھا جی, طارق قادری صاحب ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے مختلف یونیفارم ہوتے ہیں پولیس کے, سیکورٹی گارڈ کے یا ٹریفک سوٹ ہوتے ہیں, تو ان یونیفارم میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟
ان یونیفارم کے اندر نماز تو پڑھ سکتے ہیں, البتہ اس میں یہ دیکھ لیں کہ کسی یونیفارم میں تصویر نہ ہو. ٹھیک, عام طور پر تو نہیں ہوتی لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض جو ہے وہ جو سیکورٹی گارڈز وغیرہ ان کمپنیوں کی طرف سے ان کے اوپر کوئی مونوگرام یا اس میں اگر تصویر ہوگی اور ایسی تصویر ہوگی کہ اس میں جو کسی جاندار کی تصویر ہے جس میں اس کا چہرہ واضح ہے اور اتنا واضح ہے کہ آپ زمین پر اگر جو ہے وہ رکھتے ہیں اسے تو اور کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں تو اس کے نقوش چہرے کے جو ہے وہ واضح ہو رہے ہیں, تو
صرف چہرہ ہی اگر
ہے تو بہرحال پھر وہ لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے, تحریمی ہوگا, ناجائز ہوگا. تو لہٰذا اگر ایسا نہیں ہے تو بہرحال جو ہے وہ آپ جو ہے وہ نماز ادا کر سکتے ہیں, یعنی وہ پینٹ شرٹ ہی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ تو اس کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں. بعض سیکورٹی گارڈز میں جو ہے وہ ٹی شرٹ جو ہے وہ ہوتی ہے, تو اگر ٹی شرٹ بھی ہے تو اس کے اندر بھی نماز ہو جائے گی, نماز پڑھ سکتے ہیں.
اچھا کچھ یعنی اس کو عذر بنا کے یہ نہیں کہ آپ نماز ہی
نماز نہیں,
جب میں یونیفارم میں ہوں میں اس طرح ہوں تو اس نماز تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا کچھ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی تصویر واضح ہوتی ہے, عام طور پہ کوئی شرٹوں پر گھوڑے کی بنی ہوئی ہے, شیر کی بنی ہوئی ہے, اس طرح کی بھی کچھ ہوتی ہیں, تو اس میں کیا یعنی لوگ دیکھ کے تو کہیں گے یار گھوڑا بنا ہوا ہے, لیکن ہم اگر اس کو غور کریں گے تو وہ ایک اب اس کو کیا کہیں, گھوڑا ہی ہوگا مطلب بظاہر اپنے
اس اثر ایک چہرہ واضح ہونا, اگر اس کی آؤٹ لائن جو ہے وہ بنی ہوئی ہے گھوڑا, دور سے وہ یوں لگ رہا ہے کہ بھئی گھوڑے کی شبیہ ہے وہ, لیکن چہرہ واضح نہیں. چہرے میں کیا ہوگا کہ بھئی جو آنکھ کان ناک وغیرہ جو ہے وہ واضح ہو رہے ہیں, تو اگر یہ چیزیں واضح نہیں ہیں تو بہرحال اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ نماز پڑھنے سے منع نہیں کر سکتے, اگرچہ اس سے بھی بچنا ہی چاہیے. ہاں اگر چہرے کے نقوش بھی واضح ہیں تو بہرحال نماز مکروہ تحریمی ہوگی اس کے ساتھ, اگر چہرے کے نقوش واضح نہیں ہیں فقط جو ہے وہ آؤٹ لائن بنی ہوئی ہے یا وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اگر آپ زمین پہ رکھیں گے تو اب اس کے نقوش نظر ہی نہیں آئیں گے, آپ اسے زوم کر کے دیکھ رہے ہیں تو جناب جو ہے وہ تصویر میں تو نظر آ رہا ہے جب زوم آپ ان کر رہے ہیں آپ, لیکن آپ ویسے جو ہے وہ تصویر پرنٹ کی صورت میں ہوگی تو اس میں چہرے کے نقوش واضح نہیں ہوں گے تو اس میں نماز جو ہے وہ ہو جائے گی,
اس میں نماز ہو جائے گی. اچھا اس پرندوں کی بھی ہے, بعض کی مختلف لوگوں کی شرٹوں پر ہونی نہیں چاہیے, ہم اس کی کوئی پذیرہ ہی نہیں کر رہی ہے, بالکل آپ شرٹیں آپ نماز پڑھنی, اللہ پاک نے توفیق بخشی ہوئی ہے اور اللہ اس پر استقامت دے, اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو باہر نکالیں. کفیل صاحب اب یہ ہوتا ہے کہ تصویر تو ہے, اب نماز کا بھی ٹائم ہے, ٹھیک ہے اب یہ مارکیٹ میں آ چکا ہے, شرٹ ہے پہن کے وہی آ گیا اس میں, تو اس کو کیا کوئی مشورہ دیں یا اس کو کچھ چھپا لے، کوئی ایسی ٹیپ لگا لے، کچھ لگا دیں؟ ایک نے، میں باقاعدہ، وہ میرے پاس آئے تھے، میں نے اللہ کے ان سے کہا کہ آپ یہ اتار کے مجھے دکھائیں یہ کیا ہے، یعنی اس کے نیچے ہے کیا تصویر، وہ واقعی جانور کی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اس درجے کی نہیں تھی کہ نماز کے لیے ممانعت والی بات ہوتی، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کام کرتا ہے پھر اس کے اندر جذبہ ہے تو جذبہ خود ہی کچھ رہنمائی کر دیتا تھا۔ اب اس نے ایسے یہ پرچہ لیا ہوا تھا اور وہ پرچہ لگایا ہوا تھا اور سائڈوں پر ٹیپ لگائی ہوئی تھی، تو یوں کر کے تو چھپا لی تصویر، تصویر ہے
جی۔
اب کسی نے چاہے اوپر سے چادر لے لی، کوئی اور شرٹ پہن لی، قمیض پہن لی، کچھ بھی کر لیا، تو چھپ گئی۔ اب
چھپ گئی تو پھر نماز جو ہے وہ ہو جائے گی، اور اس میں یہی کرنا چاہیے کہ جو ہے وہ آپ یا تو کوئی دوسری شرٹ جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھ لیں، اور وہ جو ہے وہ آپ نماز کے وقت جو ہے وہ پہن لیں، یا کسی بھی طریقے سے اس کو جو ہے وہ چھپا لیں، تو پھر جو ہے وہ نماز ادا ہو جائے گی
جی۔ مزید سوال۔
محمد بلال اکرم عطاری، فیضان مدینہ، فروز والا، شادرہ، لاہور سے مدنی قافلے میں یہاں تشریف لایا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جب ہم مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں تو کچھ نمازیں ہمیں گاڑی رکنے کی وجہ سے بآسانی ہم ادا کر لیتے ہیں جماعت کے ساتھ، تو کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہیں جو گاڑی نہ رکنے کی وجہ سے ہمیں گاڑی کے اندر ادا کرنی پڑتی ہیں، تو پھر وہ ہمیں دوبارہ نمازوں کو دہرانا کیوں ضروری ہے؟ رہنمائی فرمائی دی جائے
جی۔
نماز کے اندر آپ جو فرض نماز ہے یا واجب وتر ہے اور سنت فجر ہے، یہ نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں تو کم از کم یہ ضروری ہے کہ آپ جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ ٹھہری ہوئی ہو، وہ جو ہے وہ موو نہ کر رہی ہو، ہل نہ رہی ہو، وہ
استقرار ہو۔
ہاں، استقرار ایک فقہی اصطلاح ہے، آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ وہ ٹھہری ہوئی ہو۔
ٹھیک۔
تو لہٰذا آپ ٹرین کے اندر جب سفر کر رہے ہیں تو ٹرین کو استقرار نہیں ہے، وہ ٹھہری ہوئی نہیں ہے، وہ چل رہی ہے، تو اب اس پہ نماز پڑھنا، یہ نمازیں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، سنن و نوافل جو ہے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن سنت فجر، فرض نمازیں اور وتر واجب یہ نہیں پڑھ سکتے۔ اب جب نماز کا وقت جا رہا ہے اور ٹرین رک نہیں رہی، تو اب آخر وقت میں نماز کو قضا ہونے سے بچانے کے لیے آپ ادا کر لیں گے، مگر چونکہ ایک بنیادی شرط نہیں پائی گئی تو لہٰذا اس لیے وہ جو آپ نے اس وقت ادا کی وہ اس لیے ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا کہ جو آپ کی حاضری کا وقت ہے اس میں جو ہے وہ غیر حاضری نہ ہو، وہ آپ کی نماز قضا ہونے کا گناہ آپ کے اوپر نہ ہو، تو لہٰذا اس اعتبار سے وہ فرض گویا کہ جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، مگر ایک شرط نہ پائی گئی تو اس اعتبار سے بہرحال وہ نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس نماز کو دہرانا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے سنت فجر کے علاوہ کوئی اور سنتیں یا نوافل جو ہے وہ پڑھے اور وہ باقاعدہ کھڑے ہو کر ہی جو ہے وہ پڑھیں، یا زمین پر بیٹھ کر پڑھیں، یا سیٹ پر بھی بیٹھ کر پڑھیں اور قبلہ رخ کی طرف جو ہے وہ پڑھے ہیں، تو اسی صورت کے اندر جو ہے وہ آپ کی ان نمازوں کو دہرانے کی حاجت سنن و نوافل کو نہیں ہے، لیکن فرض، سنت فجر اور وتر کے اندر ایسا ہوا تو بہرحال ان کو جو ہے وہ آپ کو دہرانا ہوگا۔ اور اس میں بہرحال قافلے کے اندر جب یہ سفر کرتے ہیں تو اس کے اندر عمومی طور پر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہماری پوری پوری بسیں یا جو ہے وہ اس طرح کا انتظام ہو جاتا ہے، تو وہاں پر نماز کے لیے رک ہی جاتی ہیں یا روک لی جاتی ہیں۔ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے ٹرین ہے اور پوری ٹرین ہماری نہیں ہے، تو اب اس کے اندر بس اوقات جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے، تو بہرحال اس کے اندر بھی کوشش ایسے کریں کہ سفر ایسے وقت کے اوپر سفر کے لیے نکلیں کہ آپ کی نماز اس درمیان میں نہ آئے، یا آپ کو پتا ہو کہ بھائی اس حساب سے ہم نکل رہے ہیں کہ فلاں اسٹیشن کے اوپر جو ہے وہ نماز ادا کر لیں گے، تو یوں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال جب ایسا نہیں ہوگا آخر وقت میں آپ پڑھیں گے تو اس کو بعد میں آپ کو ریپیٹ کرنا ہوگا۔ ہاں، اب اگر آپ مسافر ہیں اور آپ نے قصر پڑھی تھی تو ریپیٹ بھی آپ کو قصر ہی کرنی ہوگی، چار ریپیٹ نہیں کرنی ہوگی، یعنی دو پڑھی تھی تو دو ہی آپ کو ریپیٹ کرنی ہوگی، آپ چار ریپیٹ نہیں کریں۔
لمبے سفروں میں جو بالکل ملکی طور پر بھی دائرے جو بسوں میں سفر کرتے ہیں یا عام طور پہ ٹرین پہ سفر کرتے ہیں تو نمازیں تو بہرحال اس میں ٹھیک ٹھاک آتی ہیں، کیونکہ ٹرینوں کے کفیل صاحب جو پنجاب کی طرف جانا یا پنجاب سے آنے والی ٹرینیں، ان کے جو آغاز ہیں وہی تقریباً عصر کی نماز کے قریب قریب ہو رہے ہوتے ہیں۔
اچھا،
ظاہر ہے یہ شام کے وقت ہی یا کہنے کے 3 بجے 4 بجے بکثرت جو ٹرینیں ہیں وہ 3 سے لے کر 7 بجے کے درمیان
نکلتی ہیں،
کیونکہ ان کا جو ایک ہدف ہوتا ہے 18 گھنٹے 20 گھنٹے لاہور سے کراچی پہنچانا اور کراچی والوں کو لاہور پنجاب کی طرف لے کے جانا، تو یہ 18 20 22 گھنٹے اگر یہ اپنے ٹائم پر جاتی ہیں تو ان میں یہی ہوتا ہے کہ کچھ حصہ اس دن کا، پھر رات اور اگلے دن 10 بجے تک اپنی منزل تک، وہ 10-11 بجے تک پہنچ
جائیں.
تو یوں آخری یعنی 3 نمازیں تو یہ ہو گئیں، عصر، مغرب، عشاء، اور پھر آگے صبح فجر کی نماز. تو کم از کم اتنے لمبے سفر پر 4 نمازیں یا بعض اوقات 5 نمازیں یہ بیچ میں آ رہی ہوتی ہیں، ان کو خیال بھر رکھنا ہے. اچھا یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ان کو یہ کرنا ہے، جہاز میں نماز کے لیے وہ بھی دوبارہ پڑھنی؟
چونکہ سوال گاڑی سے متعلق کیا تھا اس لیے پھر میں نے جہاز کو،
یعنی آپ نے ٹھہراؤ کا بیان کر دیا نا کہ آپ ٹھہرا ہے، تو اب جہاز بھی تو
یہ انہی چیزوں کے لیے حکم ہے جو زمین کے اوپر ٹھہری ہوئی ہیں، زمین پر ٹھہر سکتی ہیں. چونکہ جہاز جو ہے وہ ٹھہرے گا نہیں، فضا کے اندر ہی رہے گا. تو جہاز جب فضا میں جو ہے وہ بلند ہو گیا، تو اب بہرحال اس کے اندر اگر آپ نماز پڑھتے ہیں قبلہ روح ہو کر، تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. ہاں البتہ اب اس کے اندر یہ کہ آپ کو قبلہ روح ہونے نہیں دیا جا رہا، یا آپ سیٹ پر بیٹھے ہوئے اور وہ سیٹ سے اترنے سے جو ہے وہ منع کر دیتے ہیں عملہ کے، نہیں آپ سیٹ پر ہی آپ بیٹھ کر پڑھیں، پیچھے جا کر جو ہے وہ کسی بھی خالی جگہ اسپیس میں پڑھنے کی وہ اجازت نہیں دیتے. تو اب اس کے اندر کبھی استقبال قبلہ کی شرط فوت ہوگی، یا جو ہے وہ فرض نماز ہے تو اس میں قیام کی شرط جو ہے وہ فوت ہو رہی ہوگی، تو وہ نماز بہرحال جو ہے وہ دوبارہ پڑھنی ہوگی. لیکن اگر آپ جہاز کے اندر جو ہے وہ قبلے کی سمت کا تعین کرنے کے بعد فرض نماز جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ ادا کر لیتے ہیں، تو اس نماز کو دہرانا واجب نہیں ہوگا، وہ نماز بلا کراہت ہو جائے.
ٹھیک. ناظرین کرام، اپنے پروگرام ملاحظہ کیا ہے اور دارالتا اہل سنت سے مضبوط رہیں انشاءاللہ. جو بھی آپ کے اس طرح کے شرعی مسائل ہیں، درپیش مسائل ہیں، تو ان کا دارالتا اہل سنت آپ کو حل پیش کرتا رہے گا، وہ شرعی مسائل کی طرف آپ کی رہنمائی بھی کرتا رہے گا. اللہ پاک ہم سب کو دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درست طریقے سے ان احکامات پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ.
ہادیو رہنما ہمارے غلاما، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.